رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ نساء کی آیت نمبر 135 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 کا تذکرہ اس سے پہلے بھی متعدد مواقع پر ان خطابات جمعہ میں ہو چکا ہے، خاص طور پر اس پہلو سے کہ اسلام یا یوں کہیے قرآن مجید کے نزدیک نظام عدل و قسط کے قیام کی جو اہمیت ہے وہ ان دو آیات کے حوالے سے کئی مرتبہ زیر بحث آئی ہے. پھر یہ کہ یہ دو آیات اس اعتبار سے بھی بہت نمایاں ہیں کہ قرآن مجید کا جو ایک وصف ہے تصریف الآیات، آیات کی گردش، آیات کو ذرا سے فرق اور تفاوت کے ساتھ دوہرا کر لانا، وہ تو اپنی جگہ پر بہت اہم ہے ہی. ان آیات میں تصریف الکلمات، ایک ہی مضمون کے الفاظ کو ذرا الٹ پھیر کر کے اور ایک دوسرے کی جگہ پر لا کر وہ مفہوم کے اندر جو ہے کشادگی اور وسعت پیدا کرنا، اس کی ایک بہت نمایاں مثال یہ دو آیتیں ہیں. ویسے بھی آپ کے علم میں ہے کہ جو جوڑوں کی نسبت ہے قرآن حکیم کی صورتوں میں وہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ ایک حسین جوڑا ہے، اور سورہ نساء اور سورہ مائدہ ایک جوڑا ہے. تو ان میں مضامین کی مناسبت ویسے بھی جوڑے ہونے کی مناسبت سے بھی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اہل ایمان پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ عدل کو قائم کرنے کے لیے. اگرچہ عام طور پر ترجمہ جو ہے مترجمین نے کیا ہے پوری طاقت کے ساتھ عدل پر قائم ہو جاؤ. قائم اس سے قوام مبالغہ کا صیغہ ہے، اور اس میں یقیناً خود قائم ہونا بھی، جب کوئی شخص یا کوئی گروہ یا کوئی جماعت یا کوئی قوم عدل کو قائم کرنے کے لیے اٹھے گی تو ظاہر بات ہے کہ اسے سب سے پہلے خود عدل پر قائم ہونا ہوگا، یہ گویا کہ اس کے اندر انڈرسٹوڈ ہے. لیکن عام طور پر جب قاما کے بعد با آ جاتا ہے تو اس میں کسی شے کو قائم کرنا، کونو قوامین بالقسط، قسط کو، عدل کو، انصاف کو قائم کرنے والے، اور مبالغے کا صیغہ ہے فعال کے بدن پر پوری قوت کے ساتھ عدل اور انصاف کو، خود بھی اس پر قائم رہو اور اسے قائم کرو. اور شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ قائمم بالقسط ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واہل العلم قائمم بالقسط، اللہ خود گواہ ہے اس پر کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، ملائکہ گواہ ہے، اور انسانوں میں سے تمام اولو العلم جنہیں بھی فہم اور عقل اور علم حاصل ہے وہ سب گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ عدل پر قائم ہے اور عدل پر وہ قائم کرنے والا ہے. اس حوالے سے اللہ کی گواہی کے معنی کیا ہوں گے؟ اللہ کے حق میں گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ کہ خود بھی عدل پر قائم ہو جاؤ اور عدل کو قائم کرنے والے بن جاؤ. اب وہ تصریف الکلمات کی جو میں نے اصطلاح آج استعمال کی ہے اس کو ذرا دیکھیے، کمپیئر کیجئے. سورہ مائدہ میں آیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، صرف الفاظ کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں لے آیا گیا. وہاں فرمایا کونوا قوامین بالقسط، یہاں فرمایا گیا کونوا قوامین للہ. وہاں فرمایا شہداء بالقسط، یہاں فرمایا قوامین بالقسط. تو گویا کہ اس طریقے سے الفاظ جو ہیں ان کو ان کی ترکیب کے حوالے سے بدل دیا گیا. اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ پوری قوت کے ساتھ اللہ کے لیے، اللہ کے حق میں، طاقت بنو حق کی، خیر کی، اللہ کے لیے، اور شہداء بالقسط، گواہی دیتے ہوئے عدل اور انصاف کی. اب پھر دیکھیے ریسیپروکل نسبت، عدل کے راستے میں انفرادی سطح پر جو رکاوٹیں آ سکتی ہیں وہ اجتماعی سطح پر بھی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کو کسی سے محبت اتنی ہے یا کسی کی خیرخواہی اتنی ہے، کسی سے تعلق خاطر اتنا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ عدل سے انحراف کریں. اور دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو کسی سے دشمنی ہو، کسی سے عداوت ہو، اور اس دشمنی اور عداوت کی وجہ سے عدل سے انحراف کریں. پہلی کیفیت کو سورہ نساء میں بیان کیا، ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، تم عدل پر قائم رہو اور عدل کی گواہی دینے والے بنو، عدل کو قائم کرنے والے بنو، خواہ وہ کلمہ عدل جو ہے عدل کا فیصلہ تمہارے اپنے خلاف جا رہا ہو، یا تمہارے والدین کے خلاف جا رہا ہو، یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جا رہا ہو، یہ ایک کیفیت ہو گئی کہ کسی محبت کی وجہ سے، کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی سے تعلق خاطر، کسی کے جانب رجحان کی وجہ سے عدل سے انحراف کیا جائے. اس کے برعکس کیفیت کیا ہے کہ کسی کی دشمنی سے عدل سے انسان جو ہے وہ انحراف کرے، گریز کرے. اس کو لے لیا سورہ مائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. اور دیکھنا تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے کام نہ لو. یہ ہے وہ ترتیب کے اندر عکسی جو معاملہ ہے، اور کس طریقے سے مضمون نے جو ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے حصے کی جو ہے تفسیر کرتا ہے، تکمیلی کرتا ہے. اور جوڑوں کے تو نسبت یہ ہے کہ جوڑے جو ہے مل کر تکمیلی کرتے ہیں کسی مضمون کی. نر اور مادہ جوڑا ہے، اور اس سے یہ کہ آگے نسل چلتی ہے. محض نر سے بھی نسل نہیں چل سکتی، محض مادہ سے بھی نسل نہیں چل سکتی. وہ جو مقصد ہے بقائے نسل کا وہ پورا ہوتا ہے تو دونوں سے ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ جوڑا کی جو نسبت ہے، زوجیت کی نسبت جو صورتوں میں ہے، تو وہ تکمیل مضامین آپ کو نظر آئے گی کہ وہ ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری ہے، ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہے. کہ عدل کے راستے میں نہ کوئی محبت اور کسی کے ساتھ تعلق خاطر ہونا، کسی کی خیر خواہی آڑے آئے، نہ کسی کی دشمنی اور کسی کی عداوت آڑے آئے. اچھا، اس میں محبت اور دشمنی کے حوالے سے ایک اور بات کا اضافہ کیا گیا ہے سورہ نساء میں. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان سمجھے کہ یہ آدمی غریب ہے، یہ امیر ہے، ان دونوں کا مقدمہ میرے سامنے ہے. اگرچہ حق تو بنتا ہے امیر ہی کا، لیکن یہ غریب ہونے کے ناطے اگر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں تو یہ اچھی بات ہوگی. گویا کہ ایک اخلاقی جو ہے بیسس انسان تلاش کر لیتا ہے کہ یہ غریب ہے، اس کو کیا فرق پڑے گا، یہ امیر ہے، اس کی عمارت کے اندر کوئی خاص کمی نہیں آ جائے گی، لیکن یہ غریب ہے، اس کی داد رسی ہو جائے گی. لہذا اس کی وجہ سے یہ ہے کہ کسی غریب کے حق میں فیصلہ دے دیا جائے، اس کو بھی روک دیا گیا. فرمایا ان یکن غنی اور فقیرن، خواہ کوئی شخص غنی ہو یا فقیر ہو، فاللہ اولا بہما، تو اللہ ہی ان دونوں کا تم سے بڑھ کر کارساز ہے، تم سے بڑھ کر حامی ہے، تم سے بڑھ کر مددگار ہے، پشت پناہ ہے. تم اپنے آپ کو والی نہ سمجھ لو. لہذا کسی کا غنی ہونا، کسی کا فقیر ہونا جو ہے وہ اس پر آمادہ نہ کر دے تمہیں کہ تم عدل سے انحراف کرتے ہوئے غریب کے حق میں فیصلہ دے دو، اور گویا کہ اس کے لیے اپنے پاس ایک اخلاقی جواز بھی تلاش کر لو کہ میں نے ذرا غریب کی مدد کرنے کے لیے یہ فیصلہ نہیں. عدل وہ شے ہے کہ جس پر تمہیں قائم رہنا ہر حال میں. کسی کی کا غنا یا کسی کا فقر جو ہے اس کے اندر رکاوٹ نہ بنے، کسی سے دوستی یا کسی کی دشمنی اس کے راہ میں رکاوٹ نہ بنے. ان یکن غنیاً او فقیراً فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوا. تو دیکھو، ہرگز خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا، ان تعدلوا، مبادہ تم عدل سے انحراف کر جاؤ خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے. اور پھر بڑی سخت تنبیہ آ گئی، وان تلووا او تعرضوا، اگر تم تروڑ مروڑ کر بات کرو گے. یہ ہوتا ہے جیسے کہ زبان کو مروڑ کر، وہ جو منافق تھے اور یہودی تھے وہ الفاظ کہیں سے کہیں بنا لیتے تھے، السلام علیکم کا السلام علیکم بنا لیا، اطیعوا کا اطعنا کا اطعنا کر دیا. تو یہ تلو ہے. اور اسی طرح اعراض کرو تم، فإن اللہ بما تعملون خبیرا، تو جان لو اچھی طرح کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اس میں ایک دھمکی ہے کہ تمہاری یہ کوئی حرکت بھی اگر ایسی ہے تو وہ ان اکاؤنٹڈ نہیں جائے گی، تمہیں اکاؤنٹ فور کرنا پڑے گا، جواب دہی کرنی پڑے گی، اور اس کی پھر سزا بھگتنی پڑے گی. اور سورہ مائدہ کی آیت کو مکمل کیا، اے دلو لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. دیکھو، کسی قوم کی دشمنی اور عداوت تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے، قسط سے انحراف کرو. اے دلو، عدل سے کام لو، ہو اقرب للتقوی، وہی تقوی کے قریب تر ہے. واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور دیکھو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. ذرا اسلوب مختلف ہے، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور اللہ بما تعملون خبیر، ان اللہ بما تعملون خبیر، بات ایک ہی ہے. یعنی ایک ہی مضمون پر آیتوں کا اختتام بھی ہوا ہے. یہ میں نے دو آیتیں آج خاص طور پر اس لیے پڑھی ہیں کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں جو موجودہ حکومت ہے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ جو اپنی لیجیٹیمیسی جو ہے اسے ثابت کرنا چاہتی ہے احتساب کے حوالے سے. عوام نے بھی احتساب کی امید میں کہ یہ اگر فوج آ گئی ہے، ان کے ہاتھ میں انتظام آ گیا ہے، تو واقعی اس قوم کو جس طریقے سے لوٹا گیا ہے، کسوٹا گیا ہے، جس طرح کے غبن ہوئے ہیں، جس طریقے سے جو بھی معاملات ہمارے ہوئے ہیں جس سے ہماری معیشت کا بیڑا غرق ہوا ہے، تو لوگوں کا احتساب ہو سکے اور یہ احتساب جو ہے ابو بورڈ ہو، سب کے لیے ہو، یکساں ہو، تو چونکہ کچھ وجوہات کی بنا پر اس احتساب کی رفتار بڑی سست ہے، اور اس کے لیے اب مشرف صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس کے اسباب ہیں، اور جو جنرل جو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید امجد صاحب ہیں کہ جو اس نیب یعنی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو قومی احتساب بیورو کے یہ سربراہ ہیں، لہذا انہوں نے یہ کہا ہے کہ چونکہ اصل میں ثبوت ملنے مشکل ہو جاتے ہیں کرپشن کے، وائٹ کالر کرپشن جسے کہا جاتا ہے، ایک تو یہ کہ عام آدمی جو مجرم ہوتا ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، یہ تو اور جرائم ہیں، ان کا معاملہ مختلف ہے، لیکن وائٹ کالر جو ہیں کرپٹ لوگ، یعنی چاہے وہ سیاستدان ہیں، ترے باز ہیں، یا بڑے بڑے جو ان کی حیثیتیں ہیں، پھر یا کہ وہ بیوروکریٹس ہیں، بہت بڑی حیثیتوں کے مالک رہے ہیں، ان کے اب ان کے خلاف چونکہ یہ جو غبن کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، تو ان کے اندر اتنی سمجھ ہے، اتنی لیاقت ہے کہ وہ ثبوت نہیں باقی رہنے دیتے. اس حوالے سے اگر یہ معلوم ہے سب کو کہ یہ کرپٹ ہیں، صاف نظر آ رہا ہے کہ جو دولتیں انہوں نے بنائی ہیں، جس طرح کی جائیدادیں انہوں نے بنا لی ہیں، وہ بغیر کرپشن کے ممکن نہیں ہے، لیکن ثبوت فراہم نہیں ہو رہا. اب ثبوت فراہم نہیں ہو رہا تو احتساب کی رفتار کم ہے، اور اگر احتساب کی رفتار کم ہے تو عوام جو ہے وہ مایوس ہو جائیں گے، بددل ہو جائیں گے، اور یہ جو واحد ایک وجہ جواز ہے کہ دستور کی ابھی ظاہر بات ہے خلاف ورزی ہوئی ہے، ایک منتخب حکومت تھی اس کو برخاست کر کے ایک بالکل نیا نظام جو ہے قائم کیا گیا ہے، تو اس کے لیے جو عوام کے اندر ایک حمایت کا جذبہ یا اس کی سپورٹ کا جو بھی دائیہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. لہذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم اس احتساب کے ضمن میں اصول یہ بنائیں گے کہ پروسیکیوشن کو ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ ثابت کرے کہ تم کرپٹ ہو، بلکہ جن کا محاسبہ ہوگا ان پر بار ثبوت ڈالا جائے گا کہ تم ثابت کرو کہ تم کرپٹ نہیں ہو. یہ بات جو ہے بہت ہی نامعقول، غیر منطقی، اور جو عدالت کے اور جو بھی جس کو ہم کہتے ہیں ڈسپنسیشن آف جسٹس، عدل کو لوگوں تک پہنچانا، اس کے جو مسلمہ عالمی اصول ہیں ان کے بالکل خلاف بات ہے. اصول تو یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے بے گناہ مانا جائے گا جب تک کہ اس کے خلاف جرم ثابت نہ ہو جائے، اسے آپ ملزم کہہ سکتے ہیں، جسے ہم غلط العام میں ملزم کہتے ہیں، حالانکہ ملزم تو اصل میں پروسیکیوٹر ہوتا ہے، ملزم الزام دینے والا، لیکن عربی کے بہت سے الفاظ ہمارے ہاں یہ زیر زبر کے جو ہے وہ مغالطوں سے استعمال ہوتے ہیں، تو غلط العام فصیح ملزم ہی کہہ لیجئے اس کو، لیکن اصل میں عربی میں اسے ملزم کہا جائے گا جس پر الزام لگایا گیا ہے. ملزم تو وہ ہے پروسیکیوٹر جو ہے جو اس کے اوپر الزام لگا رہا ہے، لیکن یہ کہ اس کو ملزم آپ کہیں گے یا ملزم کہیں گے، مجرم کہہ نہیں سکتے جب تک کہ آپ جو ہے ثبوت اس کا فراہم نہیں کرتے. یہ اصول ہے. اس اصول سے انحراف کے لیے جو بہت سی دلیلیں اب دی جا رہی ہیں تو وہ میرے نزدیک قطن صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ میرے نزدیک اس وقت دنیا میں ڈسپنسیشن آف جسٹس یعنی عدل جو ہے لوگوں تک اس کے فیض کو پہنچانا، اس کے جتنے عالمی سطح پر مسلمہ اصول ہیں وہ سب کے سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کرنا ہے. وہ تو جو علامہ اقبال کے وہ دو شعر ہیں کہ ہر کجا بینی جہاں رنگ و بو، آنکھ از خاکش برویت آرزو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا حلوز اندر تلاش مصطفیٰ است. اس دنیا میں اور خاص طور پر تمدنی نظام جو بھی ہیں، پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم، اس کے ضمن میں تمہیں کہیں اگر کوئی خیر نظر آتا ہے، کوئی خوبصورتی نظر آتی ہے، کوئی بھلائی نظر آتی ہے، تو جان لو یا تو وہ نور مصطفیٰ سے مستعار ہے، حضور سے لی گئی ہے، ایک شے مانگی گئی ہے، حضور سے لی گئی ہے، اور یا یہ کہ بعض اعتبارات سے ابھی وہ حلود اندر تلاش مصطفیٰ، ابھی وہ اس راستے کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے کہ جو حضور نے جہاں پہنچا دیا تھا، ابھی وہاں تک رسائی نہیں ہوئی ہے، یا جو کچھ ہے اس کی جھولی میں وہ حضور ہی سے لیا ہوا ہے، اور یا ابھی یہ مزید اس کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے نوع انسانی. یا ظہور مصطفیٰ اورا بہاس، بہا کہتے چمک کو، چمک دمک اگر کوئی ہے، کوئی خیر ہے، کوئی خوبی ہے، تو وہ در حقیقت یا ظہور مصطفیٰ اورا بہاس، یا حلوز اندر تلاش مصطفیٰ. تو اس حوالے سے خاص طور پر جو عدالتی نظام ہے، عدل و انصاف کے جو طریقے سکھائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج سے 1400 برس قبل، واقعہ یہ کہ پوری دنیا میں انہی کو مسلم اصولوں کی حیثیت حاصل ہے. اس ضمن میں آپ کو چند احادیث بھی سنانا چاہتا ہوں. سب سے پہلی حدیث ہے حضرت علی سے رضی اللہ تعالی عنہ قال, وہ فرماتے ہیں بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الیمن قاضیاً. حضرت علی فرماتے کہ مجھے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم حکم صادر فرمایا کہ یمن جاؤ قاضی کی حیثیت سے. فقلتو, تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ترسلونی, اللہ کے رسول آپ مجھے بھیج رہے ہیں, وانا حدث السن, حالانکہ میں بہت کم عمر کا ہوں, ابھی میری عمر بھی اتنی نہیں ہے, تجربہ نہیں ہے, ولا علم لی بالقضاء, اور مجھے قضاء کا, فیصلے کا, عدالتی کارروائیوں کو تجربہ نہیں ہے, کوئی علم نہیں ہے. فقال, اس پر حضور نے فرمایا ان الناس یهدی قلبک, اے علی اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو ہدایت عطا فرمائے گا, راہ دکھا دے گا, صحیح جانب جو ہے تمہاری جو ہے وہ رہنمائی فرمائے گا, ویثبت لسانک, اور تمہاری زبان کو مضبوط کر دے گا کہ اس سے حق ہی نکلے اور غلط بات نہ نکلے, قائم کر دے گا. فإذا جلس بين يديك الخصمان, تو جب بھی کبھی ایسا ہو کہ تمہارے سامنے دو فریق کسی مقدمے کے آ کر بیٹھ جائیں, آپ کے سامنے بیٹھ جائیں, فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول, تو ہرگز ہرگز فیصلہ نہ کرنا جب تک کہ تم دوسرے فریق سے بھی اسی طریقے سے بات پوری طرح نہ سن لو جیسے کہ پہلے فریق سے سنی, یعنی جب تک کہ دوسرے فریق کی بات بھی پوری وضاحت کے ساتھ تمہارے سامنے نہ آ جائے. جلد بازی میں فرض کیجئے کہ ایک آدمی ایک بات کو دعویٰ پیش کر رہا ہے اور آپ کے دل کو لگ گئی ہے بات کے بات ٹھیک کہہ رہا ہے, لیکن نہیں, چاہے دل کو لگ گئی ہو, چاہے آپ کا غیر شعوری طور پر فیصلہ ہو چکا ہے, لیکن یہ کہ نہیں, جب تک کہ دوسرے کی بات بھی پوری وضاحت کے ساتھ نہ سنی جائے اس وقت تک فیصلہ نہ دو. فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ, اس لیے کہ اسی طرح سے یہ زیادہ محفوظ راستہ ہے کہ صحیح فیصلہ جو تمہارے لیے واضح ہو جائے. قال, اس کے بعد پھر حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی ان ہدایات پر جب عمل کیا, فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا وما شككت في قضاء, تو اس کے بعد کبھی بھی مجھے قضاء کے معاملے میں کبھی کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش پیدا نہیں ہوئی. اور آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے جو افعال التفصیل کے صیغے استعمال کیے ہیں ان صیغوں میں سے حضرت ابو بکر کے لیے ہے ارحم امتی بے امتی ابو بکر, میری امت میں میری امت پر سب سے زیادہ رحیم اور شفیق ابو بکر ہیں, واشدهم في امر الله عمر, اور اللہ کے معاملے میں شدید ترین اور سخت ترین جو ہے وہ عمر ہے, اکثرهم حیاء عثمان, اور سب سے زیادہ بڑھ کر حیا اور شرم میں عثمان ہے, وہ اقضاهم علی, اور سب سے بڑھ کر صحیح فیصلہ کرنے والا, صحیح قضاء اقضا, اس میں جو ہے افعال التفصیل کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے حضور حضرت علی کے لیے حضور کی جانب سے. تو یہ در حقیقت اسی اصول کی پیروی میں کہ دونوں فریقوں کی بات سنو اس کے بعد جو ہے فیصلہ کرو. دو حدیثیں اور سنیے, اور وہ اس اعتبار سے کہ کسی بھی مقدمے میں کسی بھی معاملے میں جو بارے ثبوت ہے وہ مدعی پر ہے, مدعا علیہ پر جو ہے وہ بارے ثبوت نہیں ہے, اسے اپنے بے گناہی کا ثبوت نہیں دینا ہے, بلکہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ گناہگار ہے, اس نے زیادتی کی ہے, اس نے ظلم کیا ہے, اس نے چوری کی ہے, اس نے ڈاکہ ڈالا ہے, اس نے کرپشن کی ہے, اس نے اس کے ذمے ہے کہ وہ ثبوت فراہم کرے. فرض کیجئے کہ وہ ثبوت نہیں فراہم کر پاتا, تو جو مدعا علیہ ہے وہ صرف قسم اگر کھا لے گا کہ اس کا دعویٰ جو ہے غلط ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا, اگر ثبوت نہیں ہے تو صرف اس کی طرف سے قسم کی ضرورت ہوگی. کسی دعوے کے ثبوت کے لیے قسم نہیں ہے, وہاں تو دعوے کے لیے آپ کو دلیل لانی پڑے گی, شواہد لانے پڑیں گے, ثبوت لانا پڑے گا. البتہ اگر جو ہے استغاثہ جو ہے وہ مقدمے کو ثابت نہیں کر سکا ہے, اس کے لیے شہادتیں نہیں ہیں, اس کے لیے شواہد نہیں ہے, تو پھر یہ ہے کہ جو مدعا علیہ ہے اس کی طرف سے صرف حلف اٹھا لینا اور قسم کھا لینا بھی کفایت کر جائے گا. چنانچہ دیکھیے, پہلی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی خطبتہ, کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا, البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعا علیہ, جو میں نے پہلی روایت آپ کو سنائی تھی وہ بھی ترمذی کی تھی, اور یہ دوسری روایت بھی جو آپ کو سنا رہا ہوں بلکہ وہ ابو داؤد کی روایت جو میں نے سنائی ترمذی میں بھی ہے حضرت علی والی روایت, اور یہ روایت جو ہے ترمذی کی, کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ حضور نے ایک مرتبہ اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا, البینۃ علی المدعی, ثبوت فراہم کرنا یہ ذمہ داری ہے مدعی کی, وہ ثبوت فراہم کرے گا. والیمین علی المدعا علیہ، ہاں جو مدعا علیہ ہے جس پر دعویٰ کیا گیا ہے اس کی طرف سے، اگر ادھر سے ثبوت نہیں آیا، اگر ثبوت آ گیا ہے تو پھر تو اس کی قسم کے کوئی معنی نہیں ہے، وہ قسم جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، ادھر سے ثبوت نہیں آیا ہے تو محض جو ہے قسم اس کا کھا لینا کفایت کر جائے گا، اور اس کی طرف سے جو ہے کسی دلیل کے دینے کی کہ میں اپنی گناہی کا ثبوت پیش کروں یہ اس کے اوپر بار نہیں ہے، اس کی طرف سے قسم کفایت کرے گی. اسی طرح کی ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو یوتن ناس بدعاویہم، اگر لوگوں کو صرف ان کے دعووں کی وجہ سے کچھ چیزیں دے دی جایا کریں، کوئی فیصلہ کر دیا جائے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ جائیداد تمہاری ہے، یہ گھر تمہارا ہے، دعوے کی بنیاد پر، لو یوتن ناس بدعاویہم لدعا قوم دماء رجال واموالہم، تو پھر تو لوگ جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کی جان اور مال پر دعوے لے کر کھڑے ہو جائیں گے، صرف دعوے کی بنیاد پر اگر کچھ مل جائے، فیصلہ ہو جائے، تو پھر تو یہ کہ بڑے بڑے مدعی کھڑے ہو جائیں گے، دعوے کریں گے لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے، جانے لینے کے لیے. ولیکن الیمین علی المدعا علیہ، نہیں، قسم کھانے والی ذمہ داری جو ہے وہ مدعا علیہ کی ہوگی. ہاں، اس میں گویا کہ وہ بات محذوف ہے کہ ثبوت جو ہے وہ فراہم کرنا ہوگا مدعی کو، اور اگر وہ ثبوت فراہم نہیں کرتا ہے تو مدعا علیہ کی طرف سے صرف قسم کھا لینا کافی ہوگا. چوتھی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتی ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، ادرعوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم، مسلمانوں اہل اسلام سے، مسلمانوں سے حدود، تعزیرات، سزاؤں کو دور کرنے کی کوشش کرو جہاں تک تمہارے لیے ممکن ہو. یعنی ایک کیفیت ہوتی ہے جسے آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں انگریزی میں ٹریگر ہیپی، لوگوں کو قتل کرنے کا کچھ جنون ہی سوار ہو جائے، بس ایک ٹریگر ہی دبانا ہے نا. اسی طریقے سے کسی قاضی پر یہ جنون سوار ہو جائے کہ جو بھی آئے گا اس کے سامنے مقدمہ اس میں ضرور سزا دے گا، یہ ایک ذہنیت ہوتی ہے. تو فرمایا یہ کام غلط ہے، بالکل غلط ہے، بلکہ اس کے برعکس کیفیت مطلوب ہے کہ مسلمانوں سے حدود اور تعزیرات کو دور کرنے کی کوشش کرو. اس کے معنی کیا ہے؟ اگر کہیں بھی شک کی بات آ جائے تو جیسے کہتے ہیں کہ شک کا فائدہ ملزم کو ہونا چاہیے، جسے ملزم آپ کہتے ہیں، شک کا فائدہ اسے ملنا چاہیے، پروسیکیوشن کو نہیں. شک کا فائدہ جو ہے وہ اس کو کہ جو جس پر الزام لگایا جا رہا ہے، جس پر کہ جس کو کہ مجرم قرار دیا جا رہا ہے، اس کو شک کا فائدہ ملے گا. تو فرمایا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، الحدود عن المسلمین ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، اگر وہ شخص جس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کوئی راستہ اس کے نکلنے کا، اس کی رہائی کا سامنے آئے تو چھوڑو اس کا راستہ. یہی وجہ دیکھیے کہ جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ وہ آئے ہیں حضور کی خدمت میں کہ مجھ سے وہ گناہ سرزد ہو گیا ہے جس کی سزا رجم ہے، تو اے نبی، اے رسول، مجھے پاک کر دی. حضور نے فرمایا کہ دیکھو ذرا اس کا دماغ تو خراب نہیں، سونگو ذرا اس کا منہ، کس نے شراب تو نہیں پی ہوئی، مطلب یہ کہ بقائے ہوش و حواس کہہ رہا ہے، اور اس کی جو باقیفیت ہے وہ صحیح ہے. پھر یہ کہا، ابھی تم نے صرف ایسے ہی کوئی چھیڑ چھاڑ کی ہوگی. نہیں حضور، میں نے بالکل وہ کام کیا ہے. تم نے صرف بوسو کنار کیا؟ نہیں، میں نے حضور وہ کام کیا ہے. اس کے بعد حضور نے فیصلہ کر دیا. لیکن حضور نے یہ نہیں کہ جھٹ پٹ اس کے کہتے فوراً جو ہے وہ فیصلہ سازی کر دیا، جیسے کہ منتظر بیٹھے ہوں کہ مجھے موقع مل رہا ہے اور حد رجم کے اجرا کا جو ہے ایک موقع مل رہا ہے. نہیں، بلکہ آپ نے اسی طرح وہ خاتون، غامن کی خاتون، جس نے آ کر اسی کا اقرار کیا کہ مجھ سے وہ جرم ہو گیا، وہ گناہ ہو گیا جس کی سزا رجم ہے، تو اللہ کے رسول مجھے پاک کر دی. فرمایا ہو سکتا ہے تمہیں حمل رہ گیا؟ کہ جی ہاں حمل تو ہے. تو فرمایا کہ تمہارا قصور ہے، تمہارا جرم ہے، تمہارا گناہ ہے، اس جان کا کیا قصور ہے جو تمہارے پیٹ میں ہے؟ جاؤ وضع حمل کے بعد آنا. وہ وضع حمل کے بعد پھر حاضر ہو گئی اللہ کی بندی، گود میں اس کے بچہ ہے، حضور میں حمل سے فارغ ہو گئی ہوں، اب مجھے پاک کر دی. فرمایا ابھی تو اس کا وجود تمہارے اوپر، اس کا سارا دار و مدار ہے، انحصار ہے، یہ ابھی کچھ کھانے پینے کے قابل نہیں ہے، دودھ پلاؤ اسے، جب کچھ کھانے کے قابل ہو جائے پھر آنا. پھر چلی گئی، پھر آ گئی، آئی ہے جب تو اس کے ہاتھ میں، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا، حضور دیکھیے اب یہ کھانے کے قابل ہو گیا. حضور نے پھر فیصلہ کیا اور وہ رجم کی گئی. اس پر اگر کسی نے کہہ دیا کتنی بے حیا خاتون تھی، تو حضور نے ڈانٹ پلائی ہے کہ اس خاتون نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر تمام مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کا ذریعہ بن جائے گی. اس کی استقامت کا اندازہ تو کرو، کس درجے اور کس سزا کے لیے وہ کہہ رہی ہے. وہ سزا رجم کی، پھانسی تو کوئی شے نہیں ہے، گولی مار دینا کوئی شے نہیں ہے، وہ تو چند لمحوں کے اندر جو ہے وہ موت آئی اور بات ختم ہو گئی. لیکن یہ کہ یہ رجم کرنا، پتھر مار مار کر ہلاک کرنا، یہ تو اس سے زیادہ سخت سزا کا تصور ممکن نہیں، اور اس کے لیے لوگ پیش کر رہے ہیں اپنے آپ کو. لیکن حضور کی طرف سے یہی ہوا ہے جو میں نے حدیث آپ کو سنائی، ادنا الحدود عن المسلمین ما استطعتم، جتنا بھی تم سے ہو سکے حدود کو دور کرو، حدود کے اجرا کے لیے جو ہے بہت زیادہ آمادگی نہیں. فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَقَلُّوا سَبِيلَهُ، اگر وہ ملزم یا ملزم جو ہے اگر اس کے لیے کوئی راستہ نکلتا ہے، کوئی شک والی بات پیدا ہو گئی ہے جس سے کوئی گنجائش پیدا ہوتی ہے، اس کا راستہ چھوڑ دو. اس کے بعد دیکھیں کس قدر حکیمانہ قول ہے، فَإِنَّ الْإِمَامَ إِنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ أَنْ يَخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ. امام جو ہے، جو بھی فیصلہ کرنے والا ہے، قاضی ہے یا امام ہے، وہ فیصلہ کرے عفو میں، غلطی کر جائے یعنی مجرم کو چھوڑ دے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ عقوبت کے اندر غلطی کرے یعنی کسی بے گناہ کو سزا دے دے، اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ مجرم جو ہے چھوٹ جائے. جس کے لیے ہمارے ہاں وہ کہاوت کے طور پر بھی بات کہی جاتی ہے، اور یہ بھی میں نے سنا تھا کہ حضور کا یہ قول ہے، لیکن تلاش کرنے سے ملا نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک عام اصول ہے کہ 100 مجرم چھوٹ جائے کوئی حرج نہیں، ایک بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے. لہذا شک کا سارا فائدہ جو ہے وہ اس ملزم کو یا ملزم کو دیا جائے. تو یہ اصول ہیں، اور یہ اصول سارے کے سارے ہماری آج کل کا جو عدالتی نظام ہے اس میں موجود ہیں. یہ دوسری بات ہے، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر یہ کہ جو بھی ہمارا نظام ہے، رشوتیں بھی ہیں، وہ جو حاکم اور جج اور مجسٹریٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اخلاقی اعتبار سے پستیوں میں گرے ہوئے، یہ بات دوسری ہے جس کی وجہ سے معاملہ خراب ہو رہا ہے، لیکن یہ اصول غلط نہیں ہے. اس اعتبار سے جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس قسم کا کوئی معاملہ جو ہے اس کا اختیار کرنا یقیناً بہت غلط ہے. چنانچہ مجھے خوشی ہے کہ 2 فروری کو یعنی پرسوں، جو ہمارا سب سے پرانا اردو روزنامہ ہے، جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ تحریک پاکستان کا نقیب بھی تھا، پاکستان کے قیام سے پہلے نوائے وقت، اس نے بھی اداریہ لکھا ہے اس فیصلے کے خلاف، اور اس نے تو گویا کہ یہ کہا کہ فیصلہ ہو چکا ہے، اداریہ سے معلوم ہوا کہ فیصلہ ہو چکا ہے. لیکن ڈان نے بھی، اور وہ بھی اسی طریقے سے، تحریک مسلم لیگ کا پرانا نقیب اور پرانا جو ہے وہ قائد اعظم کا قائم کردہ جو اخبار تھا، اس نے بھی اداریہ لکھا ہے. اس نے یہ لکھا ہے کہ یہ تجویز ہے، ابھی واللہ عالم کے دوائے وقت، یہ اداریہ نویس کی بات صحیح ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یا ڈان کا جو اداریہ نویس ہے اس کی بات صحیح ہے کہ یہ بھی زیر تجویز ہے. بہر صورت دونوں کے ادارے جو ہیں وہ بہت ہی صحیح ہے، اور حکومت کا فیصلہ اگر ہے فیصلہ یا تجویز تو بالکل غلط ہے، صرف کریڈیبلٹی حاصل کرنے کے لیے اور عوام کی طرف سے جو ہے کوئی اپنی تعریف حاصل کرنے کے لیے جو مسلمہ اصول ہیں عدالت کے اور عدل کے، ان کی خلاف ورزی کرنا کسی طرح درست نہیں ہے. جو بات لکھی ہے دان نے، ان میں سے چند باتیں مجھے بہت اچھی معلوم ہوئی. ان میں سے ایک یہ کہ اس سے پہلے جو بات اس وقت زیر عمل ہے وہ بھی بہت بری ہے، کہ 90 دن کی مہلت دے رہے ہیں آپ کہ یہ جو عدالتی کارروائی ہے احتساب کی، اس میں بغیر جرم لگائے، بغیر الزام لگائے، بغیر اس کے اوپر جو ہے وہ جرم عائد کیے، 90 دن تک آپ اسے جیل میں رکھ سکتے ہیں. یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، اس مقدار کو کم ہونا چاہیے، 1 مہینہ ہو کافی ہے بہت، لیکن یہ کہ 90 دن تک ایک شخص نے اس پر ابھی کوئی الزام نہیں لگا، شک کے اندر آپ نے 90 دن اسے جیل میں ڈالا ہوا ہے یا کہیں حوالات میں بند کیا ہوا ہے. البتہ 2 چیزوں کی تعریف انہوں نے کی ہے، اس کی میں بھی تائید کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ حکومت جو ہے ان معاملات میں، چونکہ یہ وائٹ کالر کرائم جو ہے، کرپشن، وائٹ کالر کرپشن واقعتا اس کو پکڑنا آسان کام نہیں، لیکن اس میں مدد لی جا سکتی ہے. ایک تو یہ کہ جو ہمارے ہاں یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں جو آڈیٹنگ کرتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں کہ کون سا جو کاروباری ادارہ ہے کیا ہیرا پھیری کرتا ہے، کیسے ٹیکس بچاتا ہے، ان سے مدد لی جائے، اور ان کی جو جذبہ حب الوطنی ہے اس کو اپیل کیا جائے، اور ان کو جو ہے اس میدان میں لایا جائے کہ وہ انویسٹیگیشن کا ایک حصہ بنے. اسی طریقے سے بیرونی ماہرین بھی اور بیرونی حکومتیں بھی جو ہیں ان سے بھی اس میں مدد لی جائے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ جرائم کی تفتیش اور تحقیق کے ضمن میں معاہدے ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ کہ ہمیں بھی اپنے ہاں کے اس کرپشن کو پکڑنے کے لیے اگر باہر کی حکومتوں سے یا باہر کے جو ایکسپرٹس ہیں ان سے مدد دینی پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ یہ ساری بات اگر آپ اس اصول کو توڑ دیں گے، یہ اصول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ ہے، اس اصول کی خلاف ورزی کی کسی طرح بھی تائید نہیں کی جا سکتی. دونوں فریقوں کی بات پوری طرح سنی جائے، جیسے کہ حضرت علی سے مروی روایت میں نے آپ کو سنا دی. بار ثبوت مدعی پر ہے، ظاہر بات ہے کرپشن کیسز میں حکومت مدعی ہے، اور جس کے خلاف بھی الزام لگ رہا ہے کہ یہ کرپشن ہے یا شک ہے یا شبہ ہے انہوں نے کرپشن کی ہے، وہ مدعا علیہ ہے. تو بارے ثبوت جو حکومت پر ہے، نہ کہ یہ کہ وہ مدعا علیہ ثابت کرے کہ میں بے گناہ ہوں، یہ بات غلط ہے. اور تیسری یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بتائی کہ حضور فرماتے ہیں کہ حدود کو مسلمانوں سے دور کرنے کی کوشش کرو، یہ نہیں کہ آپ ان کے اوپر جرائم جو ثابت کرنے کا شوق آپ پر سوار ہو جائے. بہرحال اس کے بعد جو ہے اسی مسئلے سے کسی قدر ملتی جلتی بات ہے اور وہ بہت اہم ہے اس وقت، اور وہ بین الاقوامی سطح پر اور کشمیر کا مسئلہ اور جو امریکہ اور بھارت کے ساتھ ہمارے معاملات چل رہے ہیں ان کے حوالے سے خبر آئی ہے. یہ نوائے وقت اور جنگ دونوں میں آئی ہے، کل کے اخبار میں خبر این این آئی کے حوالے سے آئی ہے کہ ہارورڈ یونیورسٹی کا کوئی تھنک ٹینک ہے جس میں کہ غلبہ جو ہے یہودیوں کا ہے، یہودی تھنک ٹینک کہا گیا ہے. تو اس اعتبار سے کہ امریکہ میں جو بھی دانشور حلقہ ہے ان میں یقیناً بہت پلڑا بھاری ہے یہودی دانشوروں کا، پروفیسرز، خاص طور پر ایجوکیشن اور میڈیکل لائن، یہ دو تو یہودیوں نے، اور تیسرا ہے ابلاغ، ان تین کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. جو میڈیسن کی تعلیم ہے اور ہاسپٹلز ہیں وہ بھی اکثر و بیشتر یہودیوں کے، اور یہی وہاں کا سب سے زیادہ آنریبل اور سب سے زیادہ کمائی کرنے والا پروفیشن ہے، انڈیپینڈنٹ پروفیشن. جو سیلف ایمپلائڈ لوگ ڈاکٹرز ہی ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہ وہ سب سے زیادہ خوشحال امریکہ میں. اب اگرچہ کوئی تھوڑی سی پابندیاں ان پر لگ رہی ہیں، تو ایک اس کو اسپیشلائز کیا ہوا یہودیوں نے، اور ایک یہ کہ انہوں نے ذرائع ابلاغ، ٹی وی اور ریڈیو اور اخبارات وغیرہ جو ان کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے یونیورسٹیز میں، یہاں تک کہ اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر یہودی ہوتے ہیں. میگل یونیورسٹی سے جہاں سے ڈاکٹریٹ کر کے آئے تھے ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب ہمارے مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر کرے، ان کی مغفرت فرمائے، وہ یہودی استاد سے پڑھے ہوئے تھے. انہوں نے جو اسلام کی تعبیر انہوں نے بتائی ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں تو انسان کی سوچ کے اندر کچھ نہ کچھ چیزیں، کچھ نہ کچھ جراثیم داخل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اکثر و بیشتر یونیورسٹیز میں اسلامک اسٹڈیز جو ہیں ان کے جو ٹیچرز ہیں، پروفیسرز ہیں، وہ یہودی ہیں، اسلامک اسٹڈیز. بہرحال وہاں کا تھنک ٹینک ہے کہ جس نے کشمیر کے مسئلے پر ایک نیا فارمولہ دیا ہے، اور وہ فارمولہ یہ بتایا گیا تفصیل میں کہ اس سے پہلے تو امریکہ کی پالیسی وہ تھی جس پر میں بہت تفصیل سے کئی مرتبہ گفتگو کر چکا ہوں، آپریشن بلو سٹارم جس کو کہا گیا تھا. وہ تو یہ تھی کہ پورا کشمیر، نہ صرف یہ کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر بلکہ آزاد کشمیر بھی، اور گلگت بلتستان بھی، اور جو علاقہ پاکستان نے تھوڑا سا دے دیا تھا رقبہ لداخ کا، جو پاکستان کے قبضے میں تھا چین کو، اس سب کو واپس لے کر اور اس کو ایک گریٹر کشمیر کی ایک ریاست انڈیپینڈنٹ بنائی جائے. یہ تو تھا کچھ عرصے قبل جو ہے یہ ان کا ایک بڑا منصوبہ تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا رابن رافیل کا یہ بیان آیا تھا، ہم یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے، پاکستان سے آزاد کشمیر بھی لیں گے، اور یہ کہ یہ گلگت اور بلتستان بھی لیں گے، اور چین سے بھی واپس لیں گے کہ جو علاقہ دیا گیا تھا کشمیر کا، اسے کیا پہنچتا تھا پاکستان کو کہ وہ اپنی جو کشمیر کا علاقہ جو ہے وہ تو کشمیریوں کی جگہ تھی، وہ چین کو دے دے. وہ انہیں اصل میں راستہ چاہیے تھا تبت کے لیے، کہ تبت پر اپنا کنٹرول رکھنے کے لیے ایک راستہ آسان والا انہیں ملتا تھا. بہرحال اس وقت کا تو بڑا زور شور تھا، اور میں شدت سے اس کی مخالفت کرتا آ رہا ہوں، اور اسی وجہ سے میرا موقف یہ رہا ہے کہ کشمیر کے مسئلے میں ہرگز ہرگز امریکہ یا یونائیٹڈ نیشنز کو واسطہ نہ بنایا جائے، بلکہ ہماری ساری گفتگو جو ہے بھارت کے ساتھ دو طرفہ جسے ہم کہتے ہیں نیگوسیشنز کے ذریعے سے ہو، یا یہ کہ اس میں ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ میری رائے یہ بھی تھے گڈ آفیسز استعمال کیے جائیں چائنا کے اور ایران کے، ان کے ذریعے سے جو ہے یہ علاقے کی قوتیں ہیں، اور ایران کے چونکہ بڑے اچھے مراسم جو ہے وہ بھارت کے ساتھ رہے ہیں اب بھی ہیں، تو ان کے حوالے سے ہم چاہیں کہ ایک کوئی عادلانہ منصفانہ اور کچھ نہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کر کے معاملہ ہو جائے. لیکن اگر یہ یونائیٹڈ نیشنز یا امریکہ کے ہاتھ میں آ گیا یہ علاقہ، تو یہ بہت بڑا اسرائیل، ابھی تو چھوٹا سا اسرائیل ہے، اور وہ ایشیا کے کنارے میں ہے، ایشیا کا مغربی جو ہے ساحل وہاں پہ وہ چھوٹا سا خنجر ہے جو عالم عرب کے اعتبار سے تو بڑی اہمیت رکھتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے ایشیا تو بہت بڑا کانٹیننٹ ہے، اس کے حوالے سے اس اسرائیل کی حیثیت نہیں ہے. کوشش کی ہے اس نئے سامراج نے کہ ایک چھوٹا سا اسرائیل اور سنگاپور کی شکل میں بھی اٹھایا جائے، لیکن یہ کہ ہارٹ آف ایشیا کے اندر اگر یہ گریٹر کشمیر جو ہے آزاد کشمیر وجود میں آ جائے، تو یہ تو گویا کہ یوں سمجھیے کہ ہاٹ بینڈ آف انٹرنیشنل انٹریگ، بین الاقوامی سازش کا گویا کہ بہت بڑا جو ہے یہ مرکز بن جائے گا. اس حوالے سے یہ ہے کہ جس طریقے سے جو برٹش مینڈیٹ تھا، پیلسٹائن کا مینڈیٹ تھا برٹن کے پاس، اور اسی نے یہ سارا معاملہ کیا ہے کہ یہودیوں کو وہاں آباد ہونے کی اجازت بھی دی 1917 کے بالفور ڈیکلریشن سے، اور پھر یہ ہے کہ وہاں اسرائیل کا قیام عمل میں آیا. لیکن اسی طریقے سے اگر خدا نہ خواستہ کہیں یونائیٹڈ نیشنز کی جھولی میں کشمیر چلا گیا, اور ظاہر بات ہے یونائیٹڈ نیشنز کی جھولی میں گیا تو وہ جھولی جو ہے وہ امریکہ کی ہے, اور وہاں پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. یہ میرا مستقل موقف رہا ہے. لیکن اس خبر میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ آئی ایس آئی نے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا. گویا کہ اب ذرا ایک پیچھے ہٹ کر امریکہ جو ہے نئی اسٹریٹجی لے کر آیا ہے, اور اب جو تجویز دی ہے اس تھنک ٹینک نے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جموں اور لداخ یہ تو ہندوستان کو دے دیے جائیں, اور آزاد کشمیر اور اس کے ساتھ یہ بھی شمالی علاقے بھی انڈرسٹوڈ ہیں, یہ جیسے پاکستان کے پاس ہے پاکستان کے پاس رہیں, اور وادی کو آزاد کر دیا جائے. یہ ہے تھنک ٹینک کا جو نیا منصوبہ آیا. اول تو میں اس کے بارے میں سو کہنا چاہتا ہوں, میرے نزدیک یہ جو منصوبہ آیا ہے صرف اس وجہ سے کہ یہ یہودی ذہن کی پیداوار ہے یا امریکہ کی طرف سے آ رہا ہے, گویا کہ دشمن کی بات ہونے کے ناطے اسے جو ہے فوری طور پر اس کو ریجیکٹ کر دینا صحیح نہیں ہوگا. اس پر غور کرنا چاہیے. میرے نزدیک اس کا آدھا حصہ صحیح ہے آدھا حصہ غلط ہے. جو صحیح حصہ ہے وہ کیا ہے, وہ ہے جو میں پہلے بھی بیان کرتا رہا ہوں, کوئی آج نئی بات نہیں ہے, کہ میرے نزدیک کشمیر کے مسئلے کا حل یہی ہے کہ اسے پارٹیشن کا جو فارمولا تھا اسی کا انفنش ایجنڈا مان کر تقسیم کشمیر پر انسان راضی ہو جائے, ہندوستان بھی بھارت بھی. اس لیے کہ 1947 میں پورا ہندوستان بھی تقسیم ہوا, پھر صرف یہ کہ پورا ملک تقسیم نہیں ہوا, صوبہ پنجاب تقسیم ہوا, صوبہ بنگال تقسیم ہوا, پنجاب میں ضلع تقسیم ہوئے, تحصیلیں تقسیم ہوئی. تو اگر اصول کیا تھا کہ ان میں سے جو بھی ملحقہ اگر اکثریت کے علاقے مسلمانوں کے ہیں تو وہ پاکستان میں چلے جائیں, لیکن یہ کہ کوئی علاقہ چھوٹا سا ہے کوئی جو ہارٹ آف بھارت کے اندر ہے وہاں مسلمانوں کی اکثریت فرض کیجئے کہ ہے, حیدرآباد شہر میں مسلمانوں کی اکثریت ہے یا علی گڑھ شہر میں مسلمانوں کی اکثریت ہے, اس کی وجہ سے وہ پاکستان میں نہیں مل سکتے. ملحقہ علاقے پاکستان یا بھارت کے ساتھ کہ جو بالکل اس کے ملحق ہوں, اس میں جو بھی علاقے جو ہیں اکثریت مسلمانوں کے علاقے ہیں وہ پاکستان میں چلے جائیں, اور جو غیر مسلم, وہاں ہندو کا لفظ نہیں, غیر مسلم, غیر مسلموں میں عیسائی بھی ہیں, ان میں جو یہ سکھ بھی تھے, ان میں ہی یہ بدھ بھی تھے, تو غیر مسلم اور مسلم کی بنیاد پر تقسیم تھی کہ مسلم اکثریت کے علاقے کے جو ملحق ہیں پاکستان کے ساتھ وہ پاکستان میں چلے جائیں, اور جو ملحق ہیں غیر مسلم اکثریت کے علاقے بھارت کے ساتھ وہ بھارت میں چلے جائیں. میرے نزدیک اسی فارمولے پر یہ مسئلہ جو ہے حل ہو سکتا ہے, اس کے سوا اس کے حل ہونے کا کوئی امکان نہیں. اور یہ جو ٹینشن مسلسل چلی آ رہی ہے, حالت جنگ میں بھارت اور پاکستان مسلسل چل رہے ہیں, اور پاکستان چونکہ بھارت بہت چھوٹا ملک ہے بھارت کے مقابلے میں, پہلے تو پھر بھی جبکہ یہ دو خطوں پر مشتمل تھا تو کوئی بنتی سی نسبت و تناسب پاکستان اور بھارت کے درمیان. اب ظاہر بات ہے کہ اگرچہ وہ اللہ کا شکر ہے ایک آزاد مسلمان ملک ہے, کم سے کم ظاہری طور پر تو آزاد ہے, چاہے کتنا ہی وہ دبا ہوا ہے اس وقت اس وجہ سے کہ مجیب کی بیٹی وہاں کی وزیر اعظم ہے, اس لیے بھارت کے تحت ہے, وہ اس کے دائرہ اثر میں ہے, اس کے زون آف انفلوئنس کے اندر ہے بری طریقے سے, پھر بھی ایک آزاد ملک تو ہے بہرحال. لیکن یہ کہ اب پاکستان کے حوالے سے جو ہے ہماری ریشو پروپورشن بھارت کے مقابلے بہت کم ہو چکی ہے, اس لیے ہمارے جو ہے اقتصادیات پر تو جو بوجھ ہے, بھارت نے تو یہ ہمت کر کے دکھا دی ہے تقریباً 10 سال سے, اس نے 5 لاکھ پھر 6 لاکھ پھر 7 لاکھ فوج کو سسٹین کیا ہوا ہے, اور بڑے بڑے جو ہمارے یہاں کے مبصرین تھے, اسلم بیگ صاحب کی ایک تقریر مجھے یاد ہے, یہاں ہماری ہوٹل کے اندر ان کی تقریر ہوئی تھی کہ 5 سال سے زیادہ یہ معاملہ نہیں چل سکتا, اور 5 لاکھ سے زیادہ کی کوئی فوج جو ہے آکوپیشن آرمی کسی جگہ پر رکھی جائے تو اس ملک کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. لیکن اس کے بعد 5 سال گزر چکے ہیں, نہ صرف 5 لاکھ بلکہ 6 لاکھ بلکہ 7 لاکھ فوج کو سسٹین کیا ہوا بھارت, اس لیے کہ اس کے وسائل ہیں, اس کے ذرائع ہیں, ہمارے وسائل و ذرائع اس درجے کے نہیں ہیں. تو ہماری تو اقتصادیات کا بیڑا غرق ہوا اسی کے حوالے سے, لہذا یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے, اور یہ حل ہوگا اسی حوالے سے. یہ گویا کہ اس کی بہترین شکل ہے کہ کوئی صورت ایسی پیدا ہو جائے کہ جسے کہتے ہیں کہ سینس, گڈ سینس شوڈ پریویل اوور انڈیا, بھارت کے اوپر بھی صحیح بات جو ہے اس کو ماننے کا جذبہ کسی طریقے سے پیدا ہو جائے. ہیں وہاں پر لوگ بہت سے جو اس طرح کی باتیں کرنے والے ہیں, مہاتما گاندھی کا پوتا بھی ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے, وہاں انڈیویجولس تو ہیں, لیکن بحثیت مجموعی جو ہے ہندو قوم جو ہے اس کا اس طرح کی کسی بات کی طرف آنا آسان نہیں ہے. ورنہ یہ کہ صحیح ترین بات تو یہی ہے کہ صرف جموں اور لداخ بھارت کے ساتھ ضم ہو جائیں, باقی پورا کشمیر پاکستان کے ساتھ ضم ہو, اس لیے کہ مسلم اکثریت کا علاقہ ہے. یہی بیسک اصول تھا کہ جس پر کہ ہندوستان کی پارٹیشن ہوئی، پنجاب کی پارٹیشن ہوئی اور بنگال کی پارٹیشن ہوئی، اسی اصول کو تسلیم کرتے ہوئے وادی اور جو علاقہ کشمیر کا ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس ہو اور وادی بھی ہمیں دے دی جائے، باقی یہ کہ جو جموں اور لداخ ہے یہ نان مسلم میجورٹی ایریاز ہے، یہ بھارت میں چلے جائے، یہ تو ہے اس کی بہترین شکل۔ لیکن اس سے کم تر ایک صورت بھی ہو سکتی ہے، اور وہ کم تر صورت یہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کا جو چونکہ یہ 50-52 سال سے ایک مسئلہ اس نے چلا رکھا ہے، اس کے لیے نفسیاتی فضا اتنی پیدا کر دی ہے کہ کسی بھی حکومت کے لیے وہاں یہ آسانی کے ساتھ ممکن نہیں ہے کہ وہ کشمیر کو پاکستان کے حوالے کر دے، ویلی کو پاکستان کے حوالے کر دے۔ ایک بہت طویل عرصہ گزر چکا ہے، اور ہر حکومت ظاہر بات ہے اس کو پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میرے عوام کا رد عمل کیا ہوگا، ہماری حکومت بھی قائم رہے گی کہ نہیں رہے گی، پھر ہم کیا کسی سے وعدہ کریں گے، وعدوں کو پورا کرنے کی پوزیشن میں بھی رہیں گے کہ نہیں، ورنہ کل ہماری حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس حوالے سے کسی بھی قیادت کے لیے آخری شخص پنڈت نہرو تھے، وہی تھے جنہوں نے اس معاملے کو خراب کیا، اور وہی تھے کہ اگر وہ ٹھیک کرنا چاہتے، جیسا کہ کچھ آثار ہو گئے تھے پیدا، اس کے بعد ان کا انتقال ہی ہو گیا، ورنہ یہ کہ کچھ آثار پیدا ہوئے تھے کہ اس نے کوئی عقل کی بات جو ہے وہ کوئی قبول کرنے کی طرف اپنے رجحان کا اظہار کیا تھا۔ بہرحال اللہ کی مرضی کہ وہ معاملہ جو ہے نہیں چلا، اس نے شیخ عبداللہ کو بھیجا تھا پاکستان، تو بڑی اچھے بنیاد کے اوپر گفتگو شروع ہوئی تھی ایوب خان کے زمانے میں، لیکن یہ کہ مسئلہ نہیں ہوا۔ اور اب نہرو کے بعد کوئی حکومت ایسی نہیں بھارت کی ہو سکتی کہ جو یہ فیصلہ اپنی جنتا جو ہے اپنے ہاں کے عوام کے حلق سے نیچے اتروا سکے، لہذا اس سے کم تر، یعنی اصل تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ آزاد کشمیر اور جو بلتستان اور گلگت ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس رہے، صرف آکوپائڈ کشمیر کی تقسیم ہو جائے کہ اس میں سے جموں اور لداخ بھارت کے ساتھ ضم ہو جائے اور ویلی ہمارے پاس آئے۔ یہ تو ہوگا گویا کہ اگر دیانتن اور اصولی اعتبار سے جو بھی فارمولا تھا پارٹیشن کا اس کے مطابق بات ہو تو یہ، لیکن اگر کسی وجہ سے یہ کنسیشن دینے پر مجبوری ہی ہو جائے کہ بھارت کی کوئی حکومت جو ہے یہ کڑوی گولی اپنے عوام اپنے جنتا کے حلق سے نیچے نہیں اتروا سکتے، تو پھر دوسرا فارمولا یہ ہوگا کہ جموں اور لداخ جیسا کہ اس فارمولے میں آیا ہے وہ بھارت کا، آزاد کشمیر اور گلگت یہ بھی جان لیجئے، میں نے کئی مرتبہ آپ کو پہلے بتایا ہے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی صورت ایسی بنی کہ یونائیٹڈ نیشنز کے حوالے سے یہ مسئلہ طے ہوا، تو سب سے پہلے پلیبسائٹ کی شرط لازم کے طور پر ہمیں اپنی افواج آزاد کشمیر اور بلتستان اور گلگت سے نکالنی پڑے گی، یہ اس کا لازمی حصہ ہے۔ پاکستان کو خالی کرنا پڑے گا، اس کی افواج کو وہاں سے نکلنا پڑے گا، اگرچہ بھارت وہاں کچھ نہ کچھ نفری اپنی فوج کی رکھ سکے گا۔ تو یہ صورتحال جو ہے بہت مخدوش صورت بن جاتی ہے کہ پاکستان کہیں خدا نہ خواستہ ایک امکان تو پیدا ہوتا ہے کہ کہیں وہ لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، کہ بجائے کچھ لینے کے الٹا یہ جو ہمارے پاس ہے وہ بھی ہمارے ہاتھ سے جائے۔ لہذا جموں اور لداخ بھارت کو دے کر اور آزاد کشمیر اور گلگت کو پاکستان کے پاس جیسے ہے اعلی حال ہی برقرار رکھتے ہوئے صرف پلیبسائٹ کرا لیا جائے، وہ ویلی کے اندر وادی کشمیر میں استصواب ہو جائے، اور اس استصواب کے ضمن میں چونکہ ایک رائے ہے کہ کشمیر میں خاص طور پر وادی میں ایک حلقہ ایسا موجود ہے وہاں کے مسلمانوں کا جو اب نہ صرف یہ کہ بھارت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے بلکہ پاکستان کے ساتھ بھی نہیں، بلکہ وہ انڈیپینڈنس چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر ہمارا علیحدہ ہو، ویلی کے لوگوں کو اگر استصواب میں یہ آپشن بھی دے دیا جائے جسے تھرڈ آپشن کہتے ہیں، جس کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ اب سردار عبدالقیوم صاحب بھی اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ایک زمانے میں نواز شریف صاحب نے بھی بات کی تھی لندن میں اور سردار قیوم صاحب نے بھی وہاں پر یہ بیان دیا تھا، تھرڈ آپشن، وہ تھرڈ آپشن اگر پورے کشمیر کے لیے تو اس سے زیادہ خوفناک ہے کوئی نہیں، وہ تو کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب یہ بات ویسٹ میں تسلیم کر لی گئی ہے کہ وہ آپریشن بلو اسٹارم جو ہے وہ تو گیا، غتربوت وہ ختم ہوا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی، لہذا اب وہ گویا کہ ایک پیچھے ہٹ کر ذرا نیچے اتر کر یہ دوسرا متبادل پروگرام لے کر آ رہے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جہاں تک ویلی کا تعلق ہے انہیں تھرڈ آپشن بھی دے دیا جائے تو میرے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ قائد اعظم کا خود اپنا موقف یہ تھا، اور میرے پاس موجود ہیں فوٹو اسٹیٹ کاپیز جو 13 جون 1947 اور 18 جولائی 1947 کے پاکستان ٹائمز میں جو بیانات چھپے قائد اعظم کے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس میں آئین ریاستوں کو یہ حق حاصل ہے، کیونکہ قائد اعظم کی نگاہ جو ہے اس وقت خاص طور پر حیدرآباد دکن پر تھی، اس کے حوالے سے یہ کہ وہ ایک بڑی ریاست تھی اور بڑی متمول ریاست تھی، اور ظاہر بات ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ جو ہے بھارت چاروں طرف سے اس کو گھیرے ہوئے تھا، پاکستان کے ساتھ تو ملحق ہونے کا سوال ہی نہیں تھا، تو پاکستان کے ساتھ کیسے وہ اپنے آپ کو آپ کرتا، لیکن انڈیپینڈنٹ جو ہے اس کا اعلان کر سکے، اس حوالے سے یہ بات کہی گئی تھی۔ تو اس میں یہ کہ تھرڈ آپشن بھی قائد اعظم کے یہ بیانات 13 جون اور 18 جولائی 1947 کے پاکستان ٹائمز کی فوٹو اسٹیٹس میرے پاس موجود ہے۔ اس حوالے سے اگر دے دیا جائے، اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ صرف ویلی کے اندر اگر آزاد حکومت بن بھی جائے، اول تو یہ کہ ہمیں توقع رکھنی چاہیے اور امید واثق ہے کہ ویلی کی بھی عوام کی اکثریت جو ہے اگر پلیبسائٹ وہاں استصواب ہوتا ہے تو پاکستان کے حق میں رائے دیں گے، لیکن میں اس جو منصوبہ آیا ہے یہودی تھنک ٹینک کی طرف سے اس کے اس حصے سے اختلاف کر رہا ہوں۔ یہ جھوٹ ہے اور یہ غلط ہے کہ ویلی کو آپ اسٹریٹ آف آزاد کر دیں۔ میرا موقف یہ ہے کہ صحیح راستہ یہ ہوگا کہ ویلی کی حد تک، صرف وادی کشمیر کی حد تک استصواب ہو جائے، اور اس استصواب میں بھارت کے ساتھ جانا یا پاکستان کے ساتھ جانا یا یہ کہ آزاد ہونا، اس کا تھرڈ آپشن بھی ان کو دے دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قائد اعظم جو ہیں وہ ریکارڈ پر ہیں کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ آپشن ہے، اور چونکہ کہا جاتا ہے کہ کشمیر کے اندر جو ہے وادی کشمیر کے اندر خاص طور پر کچھ لوگوں کی رائے ہے، خواہش ہے، تو ٹھیک ہے وہ سامنے آ جائے۔ اور اگر صرف وادی ہو اور اس کے ساتھ بھی یہ بات طے ہو جائے، اور یہ ظاہر بات ہے مسئلہ اسی وقت ہوگا جبکہ بھارت اور پاکستان کی کچھ مفاہمت ہو چکی ہو آپس میں، تبھی تو یہ حل ہوگا نا، ورنہ کیسے ہوگا۔ اگر تو حالات وہ ہوں کہ جو آج سامنے ہیں اور بڑی، یعنی یوں سمجھیے کہ گھٹا ٹوپ جو ہے وہ فضائیں اور وہ آ رہے ہیں بادل جو ہے وہ کہ شاید جنگ جو ہے شاید تلی کھڑی ہوئی ہے اور اس کے لیے بھارت کی طرف سے جو ہے اشارے مل رہے ہیں، تو آپ خدا نہ کرے کہ ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے، تباہی ہوگی۔ اور اس میں یہ کہ آپشن جو ہے پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پھر ہو سکتا ہے کہ ایٹمک جو ہے وہ بھی ہتھیار استعمال ہو جائے، اور ظاہر بات ہے پاکستان اگر ایٹمک پاور ہے، اگر اس نے کہیں استعمال کیا تو انڈیا بھی تو بہرحال ہم سے زیادہ بڑی ایٹمک پاور ہے، تو یہ تو تباہی گویا کہ پورے ساؤتھ ایشیا کی کہہ لیجئے، وہ تو بہت بڑی تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، ہمیں تو مدت چاہیے، ابھی ہمیں بریدنگ ٹائم چاہیے، بریدنگ سپیس چاہیے۔ ہم اس ملک میں اسلام کا بول بالا کرنا چاہتے ہیں، یہ ملک ہی نہ رہے خدا نہ خاصہ کو تباہی اور برباد ہو جائے تو ہم کہاں پہ اسلام کا نظام جو ہے قائم کریں گے، جس کے لیے کہ علامہ اقبال نے بھی خواب دیکھا تھا کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، یہ ڈیسٹنی ہے، یہ تقدیر مبرم ہے۔ اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ ہم اس ریاست میں، اس آزاد مسلمان ریاست میں جو بھی دور ملوکیت میں اسلام کے پردے پڑ گئے تھے، اسلام کے چہرے پر بدنما داغ آ گئے تھے، ان داغوں کو ہٹائیں، ان پردوں کو ہٹا کر صحیح اسلام، دور ملوکیت سے پہلے کا اسلام، خلافت راشدہ کا اسلام، گویا کہ خلافت راشدہ کا ایک نظام دنیا کو قائم کر کے دکھائیں۔ اور یہی قائد اعظم کے الفاظ تھے کہ ہم اس لیے چاہتے ہیں پاکستان کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ پیش کریں دنیا کے لیے، یہ تو ایک لائٹ ہاؤس بن جائے، روشنی کا مینار بن جائے پوری نوع انسانی کے لیے، کہ جو حق اور صداقت اور عدل اور انصاف کے لیے وہ نوع انسانی سفر کر رہی ہے۔ یاد نور مصطفیٰ اڑا بحاس یا حلود اندر تلاش مصطفیٰ، تو تلاش مصطفیٰ میں یہ پوری نوع انسانی کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی اگر پاکستان میں وہ نظام خلافت علی منہاج النبوہ قائم کر کے اس کا ایک نمونہ دکھا دیا جائے۔ چنانچہ یہی بات ہے جو پاکستان کے قیام کے لیے وجہ جواز بنی، اور اس کے ساتھ ہی قائد اعظم ریکارڈ پر ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے باہمی روابط اور تعلقات ایسے ہوں گے جیسے کینیڈا اور یو ایس اے کے ہیں۔ یہ تو دوسری صورتحال بن گئی پاکستان کے وجود میں آتے ہی، جو بھی ہندو ذہنیت تھی اس نے جو طرز عمل اختیار کیا، وہ اس امید میں تھے کہ پاکستان پیدا ہوتے ہی، قائم ہوتے ہی ختم ہو جائے گا، اور بہرحال اس کے بعد جب پاکستان نے اپنے تعاون کے لیے جو ہے ویسٹ کے ساتھ الائنس اپنا کیا ہے تو نہرو صاحب نے کہا اب صورتحال ہی بگڑ گئی ہے، اب تو بات ہی غلط ہو گئی، انہوں نے دنیا میں جو ہے دوسروں کے ساتھ الائنس کر لیا ہے، لہذا یہ ساری چیزیں پچھلی جو ہیں ان کی پورا کانٹیکسٹ چینج ہو گیا۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے لیے پاکستان مجبور ہوا، وہ اور وہ ہندو کی ذریعت کی وجہ سے ہوا۔ لیکن یہ کہ اگر ایسا نہ ہوتا اور تعلقات وہ ہوتے جو قائد اعظم نے فرمائے تھے کہ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات وہی ہوں گے جو کینیڈا اور یو ایس اے کے، اور خود علامہ اقبال نے 1930 کے خطبے میں کہا تھا کہ پاکستان تو محافظ بنے گا ہندوستان کا، اگر یہ علیحدہ ریاست بن جاتی ہے اور وہاں ہم اسلامی نظام لاتے تو یہ محافظ بن جائے گا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کا یہ کہنا 100% درست ثابت ہوا ہے، ورنہ کمیونزم کی جو یلغار آ رہی تھی اگر پاکستان کا بیریئر نہ ہوتا، یہ بفر نہ ہوتا، پاکستان ظاہر بات ہے کہ یہاں عوام کے اندر اسلامی جذبات اور بالکل بے خدا نظام اور خدا کا انکار اور اخلاقیات کا انکار اور خالص مادہ پرستی، یہ مسلمان کی ذہنیت جو ہے اسے قبول کرنے کے لیے کس طور سے تیار نہیں ہو سکتی، مسلمان پریکٹسنگ مسلمان ہو یا نان پریکٹسنگ مسلمان ہو، آخر مسلمان ماؤں کا دودھ پیا ہوا ہے، ان کی ذہنیت جو ہے کلیکٹو سائیکی ایسی ہے کہ وہ کمیونزم کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی. لہذا پاکستان روک بنا ہے، ورنہ یہ کہ ہندوستان میں تو آپ کو معلوم ہے کیرالا میں بھی حکومت بنی تھی اور بنگال میں تو آج تک کمیونسٹ پارٹی کی حکومت ہے. یہ سیلاب آتا ایسا کہ پورا ہندوستان جو ہے وہ کمیونزم کی گود میں ہوتا. پاکستان نے بچایا ہے بھارت کو کمیونزم سے، لیکن یہ کہ بہرحال علامہ اقبال کا وہ خیال اور قائد اعظم کا وہ جو ایک نقشہ ذہن میں تھا، وہ صورتحال اس طرح کی ابھی تک نہیں بن سکی ہے. علامہ اقبال کی بات تو پھر بھی پوری ہوئی کہ کمیونزم کے سیلاب سے جو ہے بچایا ہے بھارت کو پاکستان نے، لیکن قائد اعظم کا وہ خواب کہ بالکل جس طرح کینیڈا اور یو ایس اے کے تعلقات ہیں وہ پاکستان اور بھارت کے، وہ پورے نہیں ہو سکے. اس حوالے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ کہ ان دونوں کے مابین مفاہمت ہو کہ یہ دونوں یہ طے کر لیں کہ یہ وادی کشمیر آزاد تو ہوگی لیکن ہم کسی تیسری طاقت کو یہاں پر قدم جمانے نہیں دیں گے، یہ بات طے ہو جائے کہ یہ نہ ہو کہ کوئی اور بین الاقوامی قوت یہاں آ کر اڈا بنا لے اور وہ جو ہے پھر اس علاقے کے اندر آ کر، اور چھوٹا سا اسرائیل، میرا خیال ہے ویلی بھی کم سے کم اسرائیل جتنی تو ہو ہی جائے گی بلکہ اس سے زیادہ ہی ہوگی. اسرائیل کی آبادی اور محض ویلی کی آبادی شاید ترتیب برابر برابر ہو. اس حوالے سے وہ چھوٹا سا اسرائیل بھی کہیں بن کر وہ امریکہ کا اور ویسٹرن پاورز کا جو ہے وہ اڈا نہ بن جائے، تو اس کا جو ہے مفاہمت کا ایک حصہ اس کو ہونا چاہیے. بہرحال اس حوالے سے میں نے اس پر گفتگو کی ہے کہ یہ چاہے یہودی تھنک ٹینک کی بات ہے جو آئی ہے، لیکن میرے نزدیک ہمیں اس کی دشمنی اور عداوت کی وجہ سے اس کی بات کو ٹوٹلی ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ سوچنا چاہیے اس میں اگر کوئی خیر کا، حق کا، عدل کا کوئی پہلو ہے. اسی کی وجہ سے میں نے اس کا تجزیہ کر کے آپ کو بتایا کہ اس کا آدھا حصہ صحیح ہے لیکن آدھا حصہ بالکل غلط ہے. سٹریٹ آف آزادی دے دینا نہیں بلکہ ویلی کی حد تک پلیبسائٹ ہو، البتہ اس میں تھرڈ آپشن بھی دے دیا جائے اور بھارت اور پاکستان باہمی مفاہمت سے کوئی ایسا انتظام کر لیں کہ جس کی ضمانت مل جائے کہ یہاں کوئی اور بین الاقوامی طاقت آ کر جو ہے اپنا اڈا نہیں بنا لے گی. لیکن اس سے آگے اگر مجھے عرض کرنا ہے کہ اس کی جو قیمتیں مانگی جا رہی ہیں ہم سے، اسی خبر میں اگر آپ نے پڑھا ہو جنگ میں بھی اور نوائے وقت میں بھی، تو اس میں تو یہ ہے کہ ایٹمی قوت سے دستبرداری بھی پاکستان اختیار کرے، جہادی تنظیموں پر پابندی بھی لگائے پاکستان، اسامہ کی گرفتاری میں مدد بھی دے پاکستان. یہ چیزیں ظاہر بات ہے کہ کسی بھی درجے میں پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں، ہرگز ہرگز کسی صورت میں. البتہ ایک بات ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جو ہے پاکستان مدد کرے، ٹھیک ہے، وہ تو ابھی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ملا ربانی بھی یہاں آئے ہیں تو انہوں نے بھی کہا ہے اور کہ ہم یقیناً اپنی سرزمین کو کسی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. پاکستان جو ہے اور افغانستان دونوں مل کر اس کے لیے تیار ہو. دہشت گردی کوئی صحیح شریفانہ طریقہ نہیں ہے. اس کے لیے اگر کہیں خدا نہ خواستہ کسی درجے میں بھی کہیں جو ہماری غفلت کی وجہ سے اس کے کہیں اڈے ہیں تو ان کو تو ختم کرنا چاہیے، لیکن جہادی تنظیموں پر پابندی لگانا یہ کسی صورت بھی پاکستان کو کسی بھی اعتبار سے اس کی کوئی قیمت جو ہے وہ ہم ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی. اب اس کے ساتھ ساتھ کچھ اچھی خبریں جو آئی ہیں ان دنوں میں اس کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو یہی کہ پاکستان میں طالبان حکومت کے جو وزراء کی کونسل ہے اس کے صدر ملا ربانی پاکستان آئے اور انہیں واقعتاً بہت ہی بڑا پروٹوکول دیا گیا، ان کا شایان شان استقبال ہوا، ان کا احترام کیا گیا، اور پھر خاص طور پر ان کا یہ کہنا کہ ایران کے بارے میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ اب ہمارے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں. ایران کے طرز عمل سے انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا ہے. یہ دونوں باتیں اصل میں اس اعتبار سے ہمارے لیے بڑی دل خوش کن ہیں کہ ان دونوں کے نتیجے میں گویا کے حالات خود بخود اس پی آئی اے کی طرف جا رہے ہیں. پاکستان، ایران اور افغانستان کے مابین قریبی تعلقات کا استوار ہونا، اس لیے کہ نیو ورلڈ آرڈر کے خلاف یہ آخری چٹان، یہ تین ملک اگر متحد ہو کر رزسٹ کریں گے نیو ورلڈ آرڈر کو تو ہی ممکن ہے. اکیلا اکیلا کوئی ملک نہ ایران نہ پاکستان نہ افغانستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ آخری چٹان کے نام سے ناول لکھا تھا کبھی نسیم حجازی صاحب نے. تو یہ آخری چٹان ہے اس نیو ورلڈ آرڈر کے خلاف، اور اس کی طرف اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے حالات از خود کچھ نہ کچھ بڑھ رہے ہیں الحمدللہ. پھر یہ کہ ملا ربانی صاحب کا یہ بیان بھی بہت غیرت مندانہ ہے، قابل ستائش ہے کہ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اسامہ کا معاملہ ہمارا ہے، یعنی پاکستان سے بھی کوئی ایڈوائس دینے کے لیے وہ تیار نہیں. وہ ہمارا مہمان ہے، اس نے ظاہر بات ہے کہ افغان جہاد کے اندر حصہ لیا تھا، بہت اس نے اربوں روپے جو ہے وہ خرچ کیے ہیں، اس نے جو بھی کوشش کی تھی. ایک زمانے میں تو وہ خود امریکہ کا پسندیدہ شخص تھا، جیسے عمر عبد الرحمان جو ہیں جو ایجپٹ کے جو جماعت اسلامیہ کے لیڈر ہیں وہ بھی امریکہ کی آنکھ کا تارا تھے. اس لیے کہ افغانستان میں جب جنگ ہو رہی تھی، جہاد ہو رہا تھا، تو وہ لوگ عرب ممالک سے جو ہیں وہ لے لے کر آ رہے تھے والنٹیئر مجاہدین کی مدد کے لیے، اس لیے کہ اس وقت امریکہ چاہتا تھا کہ یو ایس ایس آر کا بیڑا غرق ہو، روس سے اپنی اس ویک نام کی شکست کا بدلہ لے لے، تو وہی معاملہ تھا. تو انہوں نے جو کہا کہ وہ ہمارا معاملہ ہے، ہم اس میں کسی کے ساتھ بھی کوئی معاملہ کرنے کو تیار نہیں ہے، اس کا معاملہ ایکسکلوسیو ہمارا ہے. اسی طرح ایک بہت عمدہ بات آئی ہے مشرف صاحب کی طرف سے جو رات ان کی پریس کانفرنس تھی، کہ ضلعی انتظامیہ بھی منتخب ہوگی. آپ کو یاد ہوگا میں نے 1991 میں جب تحریک شروع کی تھی، تحریک خلافت پاکستان، تو اس کا جو چار ورقہ جو ہے ہم نے بڑی تعداد میں شائع کیا، بہت بڑی تعداد میں، پاکستان میں نظام خلافت کیا، کیوں اور کیسے. اس میں جو بنیادی چیزیں تھیں وہ تو یہی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے اس کی تنفیذ، و خلافت اس کو کہتے ہیں، حاکمیت اللہ کی ہے، لیکن وہ حاکمیت نافذ ہو، قائم ہو، اس کے اوپر عمل کیا جا رہا ہو. جتنے لکیونیز ہیں، جتنے بھی خلا ہیں ہمارے دستور میں، چور دروازے جس کی وجہ سے منافقت کا پلندہ بنا رہا ہے، ان دروازوں کو، چور دروازوں کو بند کیا جائے. ساتھ ہی میں نے کہا تھا کہ اس ملک میں ایک تو یہ کہ صدارتی نظام، صوبے چھوٹے اور تعداد میں زیادہ، 12-14 صوبے کم سے کم، اور نمبر 3 یہ کہ امریکہ کا جو نظام ہے کاؤنٹی لیول پر اختیارات کی تقسیم، کاؤنٹی کا میئر وہ بھی الیکٹڈ، کاؤنٹی کا شیرف یعنی ایس پی کہہ لیجیے، تھانے دار کہہ لیجیے، وہ بھی الیکٹڈ. تو ضلعی انتظامیہ اگر اس طور سے یہ مشرف صاحب کی حکومت جو ہے لے آئے، تو یہ بہت سے ہمارے امراض کا جو ہے اس سے ازالہ ہو جائے گا. یعنی معلوم ہو ایس پی کو بھی کہ میں یہیں کے لوگوں کا نمائندہ ہوں، اور یہاں کے لوگوں کا اعتماد مجھ پر نہیں رہے گا تو مجھے ہٹا دیں گے. یہ نہیں کہ مجھے تو فلاں جو ہے وزیر اعلیٰ کا حکم مان رہا ہے اسے خوش رکھنا ہے، یہاں کے عوام جائیں جہنم میں، مجھے تو اس کا حکم ماننا ہے، اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں میری ترقی کا بھی سارا معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے، اور ورنہ وہ مجھے کہیں بھیج دے گا، کالے پانی ٹرانسفر کر دے گا، کہیں بھیج دے گا. یہ جو معاملہ ہے جس کی وجہ سے ساری گندگی ہماری جو ہے، جتنی بھی ڈی سینٹرلائزیشن ہو سکے پاورز کی اور انتظامی اعتبار سے جو بھی تقسیم ہو. اس سے پہلے ایئر مارشل اصغر خان صاحب نے بھی اس طرح کی کچھ تجاویز پیش کی تھی، وہ تو یہ ہے کہ ان کی تحریک استقلال آگے چل نہیں سکی. ان کا ذہن جو ہے کام کرتا ہے، اگرچہ ہے خالص سیکولر ذہن، لیکن انتظامی اعتبار سے وہ صحیح چیزیں سوچتے ہیں، لیکن یہ کہ اس پر عمل کرانے کے لیے جو قائد ہونے کی حیثیت جو صفات درکار ہیں وہ ان میں نہیں ہیں. لہذا یہ کہ ان کی، اگرچہ ان کے ہاں بڑے بڑے ذہین اور لوگ جو ہیں نابغہ لوگ بھی ان کے ساتھ رہے ہیں، بہت سے نقشے انہوں نے ایک زمانے میں پیش کیے تھے، لیکن یہ کہ اگر مشرف صاحب کا یہ جو اقدام ہے یہ واقعتاً پورا ہو جائے تو یہ یقیناً بہت بڑا انقلابی قدم ہوگا. آخری بات یہ کہ آج یہ خبر یہ بھی آئی ہے کہ جے یو آئی، اور اس سے میں نے یہی سمجھا، اخبار میں تو وضاحت نہیں ہے، کہ یہ جو اجم القادری صاحب والی جے یو آئی ہے قاف، اس کی طرف سے سی ٹی بی ٹی نامنظور کا مظاہرہ آج ہو رہا ہے. تو میں نے اصل میں معلوم کرنا چاہا تھا جے یو آئی کون سی ہے، یہ تو معلوم ہوا کہ جو اجم خان صاحب ہیں یہاں پر، کہ جو یہ کون سا علاقہ گجر سنگھ کے علاقے کے قلعہ گجر سنگھ میں، تو وہاں سے تو معلوم ہوا کہ ان کا طرف سے نہیں ہے مظاہرہ، تو معلوم ہوتا ہے قادری صاحب کا. اس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، اس لیے کہ جب ہم نے متحدہ اسلامی انقلابی بحاث کی طرف سے پریس کانفرنس کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ یہاں پولرائزیشن ہو گئی ہے، تمام مذہبی جماعتیں جو ہے سی ٹی بی ٹی پر دستخط کے خلاف، تو ایک صحافی نے کہا کہ نہیں، جے یو آئی جو ہے اپنے اجم القادری صاحب، یہ تو اس کے حق میں ہے کہ وہ دستخط کر دیے جائیں. تو میری زبان سے وہ بات نکل گئی تھی جو پھر اچھا نہیں تھا، وہ مناسب نہیں تھی بات وہاں کہنی، کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ظاہر بات ہے اس پر پھر جوابی بیانات ان کے بھی اور ان کے کچھ دوستوں کے آئے میرے خلاف، میں نے سکوت اختیار کیا ہے. واقعتاً مجھے وہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، لیکن آج میں نے خاص طور پہ اس کا تذکرہ کر دیا ہے کہ اگر ان کا ذہن بدل گیا ہے اور اگر وہ بھی سی ٹی بی ٹی نامنظور کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو یہ بہت خوش آئین بات ہے. بہرحال یہ ہیں وہ 5 باتیں کہ جو میرے لیے خوشی کا ایک ذریعہ بنی ہے اور میں نے آپ کو اپنی اس خوشی میں شریک کیا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.